نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومولانا محمد الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے میرے دوستو بزرگو اس بھری کائنات میں ایک سے ایک مخلوق اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہے اور انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے اپنی خواہش اور اپنی پسند کے مطابق کام لیتا رہتا ہے لیکن جو اللہ تعالی نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے بہت کم ایسی چیزوں کو وہ استعمال کرتا ہے جو بالکل ویسے ہی کی ویسی ہو. جب وہ کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو اپنے مقصد اور خواہش کے مطابق اس کو بناتا ہے سنوارتا ہے. مثال کے طور پر آپ پتھر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پتھر کی چٹان لا کر وہ آپ استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو سائز وار کاٹتے ہیں. کس سائز کا پتھر آپ کو چاہیے, کتنا موٹا چاہیے, اس حساب سے آپ ٹائل سے بناتے ہیں, گھر میں فرش پہ لگاتے ہیں, پوری پوری چٹان فٹ نہیں کرتے ہیں. پیدا تو پوری چٹان اور پہاڑ ہوا تھا لیکن جب استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مقصد کے مطابق اس کو ڈھالتے ہیں, کاٹتے ہیں. لکڑی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, اس لکڑی کو آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی استعمال اور آپ کی پسند اور ضرورت کے مطابق آپ اس لکڑی کو استعمال کرتے ہیں. لکڑی کو اگر جلانا ہے تو کاٹ کے لا کر آپ آگ میں ڈال دیتے ہیں, لیکن اس لکڑی کو اگر آپ چیئر بنانا چاہتے ہیں تو وہ جو چولہے میں ڈالی گئی ہے اس کا وہ سائز نہیں ہوتا, بلکہ کرسی کا ایک ماڈل آپ کے دماغ میں ہوتا ہے, کتنی اونچی ہونی چاہیے, کتنی چوڑی ہونی چاہیے اور اس کا ماڈل کیسا ہونا چاہیے, یہ آپ ایک تصور کرتے ہیں. پھر اسی حساب سے کارپینٹر اس کا سائز بنا کر کے اس کی فٹنگ کرتا ہے, سیدھی چاہیے یا مڑی ہوئی ہونی چاہیے, اس کے پیر پھیلے ہونا چاہیے یا کھڑا ہونا چاہیے, الگ الگ اس کے ڈیزائن ہیں, پھر وہ کرسی آپ کے لیے بن گئی. اب کرسی میں جو سائز آپ نے استعمال کیا ہے, اگر تخت بنانا ہے تو پھر یہ سائز وہاں کام نہیں دے, اور تخت میں جو لکڑی استعمال ہوئی ہے اس سائز کی لکڑی یہاں استعمال نہیں ہوگی. بہرحال آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کو انسان اپنے مقصد کے مطابق ڈھالتا ہے, سنوارتا ہے, پھر اس کا استعمال کرتا ہے. چیز ایک ہوتی ہے لیکن قسمیں اس کی بہت سی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے گیہوں پیدا کیا, اب گیہوں کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ویسے ہی گیہوں لا کر چباتے نہیں. اگر ویسے ہی چبانے لگیں تو لوگ کہیں گے اس کو مینٹل ہاسپٹل داخل کر. گیہوں اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا, لیکن گیہوں کو کیسے کھایا جائے اس کے لیے آپ کو عقل بھی دی ہے, ڈھنگ بھی دیا ہے, سلیقہ بھی دیا ہے. اس علم عقل اور سلیقے کی روشنی میں آپ نے گیہوں کو پسوایا. اب آٹا بن گیا تو آٹے کو کچا نہیں پھانکتے. اب آپ کا مقصد ہے پوری بنانا تو آپ اس کو چھوٹا سا ایک ٹکڑا لے کر اس کو چپٹا کر کے اس کو تیل میں سنتے ہیں. اور اگر آپ کی خواہش سے سادہ روٹی بنانا تو روٹی کا سائز بنا کر کے بغیر تیل کے توے پر پکاتے ہیں. پراٹھا بنانا ہے تو اس کا انداز الگ ہے. اب اسی سے بھجیا بنانا ہے تو بھجیا بنانے کا انداز الگ. آٹا ایک ہے لیکن ڈیزائن, ماڈل, ٹیسٹ, شکل, صورت سب الگ الگ ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آٹے سے کیا کیا بن سکتا ہے وہ آپ بنا دیتے ہیں. آپ آٹے سے چاہیں کہ میں کرسی بناؤں تو نہیں بنے. دو چیز ہونا چاہیے کہ اس چیز سے کیا چیز بن سکتی ہے وہی بنائیں گے. اور اگر آٹے سے گھڑا بنانا چاہیں, چارپائی بنانا چاہیں تو امپوسیبل. کسی چیز کے استعمال کرنے کا صحیح شعور, صحیح علم ہوتا ہے تب اس کا صحیح استعمال آدمی کر سکتا ہے. اور یہ شعور ہر ایک میں نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اس چیز کو ہم کیسے کیسے استعمال کریں. لوہے کا استعمال کہاں کہاں کیسے کیسے کیا جائے یہ سب نہیں جانتے ہیں. میکانک جانتا ہے, فیکٹری والے جانتے ہیں. اب میں تفصیل کروں تو پورا وقت اسی میں گزر جائے گا. میرے دوست, یہ مخلوقات کے استعمال کے لیے عقل بھی چاہیے, شعور بھی چاہیے, سلیقہ بھی چاہیے. یہ تین چیز اگر ہے تو آپ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا صحیح استعمال یوز فل کر سکتے ہیں. اور اگر سلیقہ نہیں معلوم ہے بگڑ جائے گی, عقل نہیں ہے بنا نہ سکیں گے, شعور نہیں ہے اسے سنوار نہیں سکیں گے. میرے دوست, یہ دنیا کی مخلوقات ہے, ان مخلوقات میں ہم اور آپ بھی تو ہیں. لکڑی اس نے پیدا کی, آپ اس کا استعمال کرو, اس کو سنوارو, ڈھالو. لیکن آپ کے گود میں اللہ نے انسانیت کے پلانٹ, نرسری, پودے, یہ بچے عطا فرمائے. اب ان بچوں کو کیسے سنوارا جائے, کیسے ڈھالا جائے؟ اگر ویسے ہی بچے کو چھوڑ دو تو جیسے گیہوں کو چبا رہے ہیں سڑکوں پر آوارہ پھرے گا. لکڑی کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے بارش میں سڑ جائے گی. اس کی حفاظت کرنی ہے. اور جب لکڑی کا صحیح استعمال آپ کرو گے تو اس کی عزت بھی ہوتی ہے, اس کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے. میری لکڑی کی دکھی ہے, کس نے اٹھا لی,
پکڑ کے بیٹھے.
دیکھو یہ ادب کر رہے ہیں لکڑی کا. کیا یہ لکڑی ادب کے لائق ہے؟ نہیں. ایک میٹر کی لکڑی ہے. اگر یہ روڈ پر ایسے ہی درخت سے کاٹ کر لا کر ڈال دی جائے تو اس کو لوگ ٹھوکر سے مار کر کنارے کر دیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر ویسے ہی وہ گندی پھندی آڑی ٹیڑھی اینڈ مینڈ لکڑی کوئی لے کر کے مولانا اسٹیج پر آ جائے سب ہنسیں گے, یہ کیسی لکڑی لے کر کے آئے. وہ لکڑی چلائی جا رہی ہے, کسی کو احساس نہیں ہو رہا. ٹھوکر لگایا جا رہا ہے, کسی کو احساس نہیں ہوتا. لیکن ایک ہنر مند کارپینٹر آیا اور اس لکڑی کو اٹھا کر کے لے گیا اور پھر اس نے اس کا ایک سائز بنایا جہاں اینڈ بینڈ تھے اس کے. اس نے بینڈ کو رندے سے رنگ کر کے بالکل گول مٹول کر دیا اور اس کے بعد اس نے سائن پیپر سے گھس گھس کے اس کے کھلدرے پن کو ختم کر دیا. پھر اس پر اس نے پالش کی. پالش کے بعد نقش و نگار لگائے. پھر اس لکڑی کو پکڑا جائے, ایک ہینڈل لگا دیا, चिकनी जगह कहीं फिसलने ना पाए तो एक रबर का बुश लगा दिया। अब ये चमकदार खूबसूरत अब ये फुटपाथ पर नहीं डाली जाएगी, अब इसे व्यापारी खरीदेगा, शोकेस में लाकर के खड़ा कर देगा। अब ये पागलों के हाथ में नहीं आएगी, अब ये किसी शेख और नवाब के हाथ में आएगी, किसी पीर और शेख के हाथ में आएगी। ये एक मीटर की लकड़ी में ये कमाल क्यों पैदा हो? इसलिए कि अक्ल वाले ने, शऊर वाले ने, सलीके वाले ने उसको वैसे ही नहीं रहने दिया, बल्कि अब उस पर मेहनत की, मुजाहिदा किया, रियाजत की, इसे भी तकलीफ दी, आरी से काटा, रंधे से रंधा, साइन पेपर से घिसा और फिर उस पर पेंट लगाया, फिर नक्शो निगार बनाए। अब ये शोकेस में आकर के खड़ी है। अगर ये वैसे ही दरख्त से काट कर सड़क पर डाल दी जाती और कोई कहता भैया मैं इसको 10 रुपये में बेचता हूँ तो कोई 10 रुपये में खरीदता? नहीं खरीदता। ये चूल्हे में डाल दी जाती कोई इसको बजाता नहीं, लेकिन जब हुनरमंद के हाथ में आ गई, उसने इसे संवार दिया, सजा दिया, तो अब ये 10 रुपये में नहीं ये 2000 में बिक रही है। कीमत में इतना इजाफा क्यों हुआ? इसलिए नहीं कि ये लकड़ी है, बल्कि इसलिए कि किसी अकलमंद होशियार इल्म वाले के हाथ में गली। उस हाथ का कमाल है जिसने इसे संवारा, नक्शो निगार से सजाया है। जब आप इतना समझ गए तो अब मुझे ये कहने का हक हासिल है, ये सब ओरिजिनल पैदा किए हुए हैं। आप इन्हें अगर ऐसे ही रोड पर आवारगी के साथ घूमने के लिए छोड़ दिया तो यकीन जानो ये उस लकड़ी की तरह है जो आग में जलाई जाती है। और जब इंसान शरीर के मुस्तफा का सलीका छोड़ देता है तो फरिश्ते उसे जहन्नम में डाल देते हैं। और जब लकड़ी बन गई, संवर गई, अगर कोई नादान इसे चूल्हे में डाले तो देखने वाला हाथ से पकड़ कर फेंक लेगा, बेटा अब ये जलाने के लिए नहीं है, बचाने के लिए। जब इंसान किसी पीए कामिल के हाथ में हाथ देकर, किसी गौसो खाजा की के रिश्ते में जुड़कर अपने आप को उसके हवाले कर देता है, वो जैसा चाहता है उससे काम लेता है, रियाजत करवाता है, मुजाहिदा करवाता है, तकलीफों से गुजारता है, और जब वो चुपचाप उस सिलसिले के शेख के हाथ में किस तरह अपने आप को हवाले कर देता है, जैसे मुर्दा बदन से जिंदा, मुर्दा जिंदे के हाथ में है, जिस तख्त पर लिटाया नहलाने के लिए लेट गया कुछ नहीं बोल रहा है, जिस करवट किया करवट हो गया, उठाकर मोड़ दिया मुड़ गया, जो कपड़ा पहना दिया पहन लिया, जरा भी उसमें इनकार नहीं है। मशाइख-ए-इमाम फरमाते हैं एक सच्चे और अच्छे मुरीद की जिम्मेदारी ये है कि वो शेख के हाथ में मुर्दे की तरह हो जाए, इस लकड़ी की तरह हो जाए, जैसे कि मुरीद के मुंह में जबान नहीं है और बदन में रूह नहीं है। अब रूह है तो शेख है, जबान है तो शेख है, इल्म है तो शेख है, अक्ल है तो शेख है, पूरा वजूद शेख के अंदर फना होता है, फना फिर शेख होता है। तो अब मुरीद का इल्म काम नहीं करता है, मुरीद की अक्ल काम नहीं करती है, मुरीद का हाथ काम नहीं करता है, अब वो शेख का हाथ काम करता है, शेख का इल्म काम करता है, शेख की जबान बोलती है, शेख की आंख देखती है, शेख का पैर चलता है, शेख का हाथ चलता है। जब इस दर्जे पर आ जाता है तो उसे अपने शेख और सिलसिले का फैजान मिलता है।
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत,
ये फैजान की पहली सीढ़ी है। ऐसे ही फैजान नहीं मिलता है, और अगर यूं ही रहे तो सब हैजान में मुब्तला हो जाता। फैजान एक तरफ, पूरी उसकी रूह, उसका दिल हैजान में, परेशानी में मुब्तला होता है। یہ ذکر و اذکار حیجان کو ختم کر کے فیضان کی طرف موڑ دیا کرتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ دلوں کو فیض کب ملے گا؟ ذکر سے ملے گا. لیکن ذکر یہ ہماری زبان ذکر کرے تو اس میں وہ اثر نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ ہماری زبان بگڑی ہوئی رائفل کی طرح ہے. اگر رائفل بگڑ جائے اور اس میں پاور فل کارتوس ڈال کر کے آپ اس کا فائر کریں تو جل کر دھواں تو نکلے گا, مکھی بھی نہیں مرے گی. اور اگر رائفل صحیح ہے اور اس رائفل سے آپ نے پوری پاور فل نہیں آدھے پاور کی بھی گولی باری تو سامنے کا شیر اس کے ماتھے میں لگے گا تو وہ گر جائے گا. اس لیے کہ رائفل کا یہ کمال ہے, گولی مارتی ہے لیکن اس گولی کا کمال اسی وقت ظاہر ہوگا جب کہ رائفل صحیح ہو. اسی طرح ذکر ایک گولی کی طرح ہے, شیطان جب سامنے آتا ہے تو یہی ذکر اس کو پچھاڑ دیا کرتا ہے اور دل کے وسوسے کو وہ ختم کر دیتا ہے, اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. لیکن کون سی زبان کی رائے پر؟ وہ زبان کی رائے پر جس زبان پر اب شک جاری ہوتا ہے, جس زبان پر شیخ کا فیض جاری ہوتا ہے. جب وہ زبان ایسی پرفیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ ذکر کرتا ہے, تھوڑا ذکر ہوتا ہے پورے مجمع پر اس کا فیضان ہوتا ہے. بحجت الاسرار شریف میں ایک روایت میں نے پڑھی, یہ بڑی مستند کتاب ہے, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں وہ اس طرح لکھی گئی ہے جیسے بخاری شریف لکھی گئی. اس کی پوری سند کی چھان بین ہوئی, یہ روایت کس نے کی, کس نے سنی, کہاں سے چلی, اس طرح سے پورے مناقب غوث اعظم میں سب سے مستند کتاب بحجت الاسرار شریف. اس میں ایک روایت ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجمع کو خطاب کرنے والے تھے, حضرت کو آنے میں دیر ہو گئی تو آپ کے شاہزادے حضرت سیدنا عبدالجبار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کچھ بیان کر رہے تھے. بیان کیا, ابھی ان کی جوانی کا ابتدائی عالم تھا, لوگ اطمینان سے سن رہے تھے, مزہ لے رہے تھے. تھوڑی دیر میں سیدنا پیر تیرا میر نیرا شاہ نیلا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور لانے کے بعد حضرت سیدنا عبدالجبار بیٹھ گئے اور حضور غوث پاک کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد ابھی خطبہ بھی نہیں ارشاد فرمایا, تقریر نہیں کی, صرف آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے آنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ عبدالجبار کی والدہ نے کچھ پکایا تھا, کھانا پکایا تھا یا کھیر کا درد ہے, کھیر پکائی تھی اور اس میں بلی نے آ کر منہ ڈال دیا, بس اتنی, اور بات کی بات بھی نہیں کی. اتنے ہی آپ نے فرمایا تو سارے مجمع میں وجد جانے ہو گئے, لوگ چیخیں مارنے لگے. اب دوسرے لوگ کچھ تھے جن پر وجد نہیں آیا, اس میں تو کوئی معرفت کی بات ہے نہیں. یہ کلام غوث اعظم کا ایسا پر اثر کہ پورا مجمع جھوم رہا ہے اور سبحان اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. کوئی غریبان پھاڑ رہا ہے, کسی شیخ سے پوچھا گیا حضور یہ کیا معاملہ ہے, کہا لفظوں کو مت دیکھو, جس زبان سے لفظ نکلا ہے اس زبان کو جب غوث اعظم کا فیضان بولتا ہے تو معمولی بات جب زبان سے نکلتی ہے تو دل پر گرتی ہے, سمجھے؟ از قلب کیا ہے وہ, از قلب ریزت برقلب ہاں القلب خیزت برقلب ریزت دل سے جو نکلتی ہے وہ دل پر جا کر کے گرتی ہے. یہ ہے انسان کا وہ فیض جو خانقاہوں سے چل کر مریدوں تک پہنچتا ہے. زندگی ایسے ہی نہیں سنورتی ہے. اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو سنوارنے والوں کے ہاتھ میں مردہ بندر سے زندہ بن جانا چاہیے. نیاز کھا لینا بہت آسان ہے میرے دوست, نعرے لگا لینا بہت آسان ہے, لال پیلے کپڑے پہن لینا بہت آسان ہے. میرے عزیز نے کہا لیکن سنت مصطفیٰ پر چلنا یہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے. یہاں پر آدمی کی کہ دم گھٹنے لگتے ہیں, ایک ایک قدم جو ہوتا ہے ہر وقت جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو مصطفیٰ کا تصور ہوتا ہے کہ میرے رسول نے کیسے قدم اٹھایا تھا. گھر میں داخل ہوتا ہے تو سنت رسول کا خیال, رسول کا خیال. مسجد میں داخل ہوتا ہے تو رسول کی سنت, کھاتا ہے تو رسول کی یاد, سوتا ہے تو رسول کی یاد. اے میرے دوست, جو سنت رسول کا خیال کر کے ہر کام کرتا ہے تو سنت والے رسول کا تصور بھی ہر وقت آتا ہے. اور جب مقدس رسول کا تصور ایک مسلمان 24 گھنٹہ ہر ہر کام میں کرے گا, اس کا تصور کتنا نورانی, اس کا خیال کتنا مقدس, اور اس کا دل کتنا مطمئن ہو جائے گا. ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ, لا الہ الا اللہ بھی کہنا ذکر اللہ, نماز پڑھنی بھی ذکر اللہ, روزہ رکھنا بھی ذکر اللہ ہے, زکات دینا بھی ذکر اللہ ہے. کوئی ذکر اللہ مال کے حساب سے ہوتا ہے, کوئی اعضاء اور جوارے کے ذریعے ہوتا ہے, کچھ ذکر اللہ زبان کے ذریعے ہوتا ہے, لیکن حضور کے ناموں میں ایک نام ذکر اللہ بھی ہے.
سبحان اللہ.
جیسے نبی اللہ ہے, رسول اللہ ہے, حبیب اللہ ہے, یہ حضور کے اسماء ہیں. دلائل الخیرات شریف پڑھیے تو جہاں حضور کے بہت سے نام ہیں وہیں ایک نام ہے ذکر اللہ. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ بھی ہے کہ یاد مصطفیٰ سے دل کو اطمینان ملتا ہے, نبی کی یاد سے دل کو اطمینان ملتا ہے. تو یاد نبی سے دل کو اطمینان ملتا ہے, تو جب یاد اور نام میں اتنا فیض ہے تو ذات رسول میں کتنا فیض ہوگا. بنا پھر شیخ ہو گیا تو فیض کے دروازے کھلے, اب یہاں سے منزل آگے بڑھی تو فنا پھر رسول ہوتا ہے, فیضان ہی فیضان. اور یہاں سے جب فیض اس کی دستگیری کرتا ہے تو فنا پھر اللہ بن جاتا ہے. یہ درجات بڑے اہم ہیں, اس کو عام لوگ تو نہیں سمجھ سکتے. صرف عام لوگوں کی اوقات اور حیثیت اتنی ہے کہ جس سلسلے میں تم ہو, پہلا پیغام عقیدے کی درستگی, اور دوسرا پیغام عمل کی صلاحیت. کہ سچا عمل ہو, سچا عقیدہ ہو, تو سچا سلسلہ اسے فیض ہی فیض ادا کرتا ہے. اگر اس کے پاس فیض نہیں ہے تو اس کے دادا کے پاس فیض ہے, وہ فیض دیتے ہیں اور مرید کی زبان کو کبھی خالی نہیں ہونے دیتے ہیں. حضرت زکریہ شیخ زکریہ ملتانی, جو ملتان میں جن کا مدار مرجع خلائق ہے, وہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد میں بازار سے, ملتان کے بازار سے گزر رہا تھا. صبح کا وقت تھا, ایک حلوائی کی دکان کے سامنے ایک فقیر سوتا لیے ڈنڈا لیے کھڑا تھا, اور وہ اس زمانے میں مانگ رہا تھا کہ میں تج سے 1 روپیہ دوں گا. آج کل 1 روپیے کی کوئی حقیقت نہیں, وہاں 1 روپیہ 1000 روپے کے برابر. فقیروں کی عادت آپ نے دیکھا ہے, ضدی فقیر جو ہوتے ہیں وہ کسی شیخ کی دکان پر کھڑے ہو جائیں گے, 500 روپیہ لوں گا, اور جب تک دیتا نہیں وہ دھوپ میں رہے گا, ادھر مارے گا ادھر مارے گا, چلائے گا, ٹریفک جام کرے گا, 500 لے گا جمی کرے گا. کچھ لوگ اجمیر میں بھی ہم نے دیکھا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے سامنے کھڑے ہو جاتے خواجہ میں اتنا ہی لوں گا. ایک تاریخی واقعہ ہے ابھی جلدی کا کہ ایک فقیر کھڑا ہو کر کے آواز دے رہا ہے میرے خواجہ پیا 10 روپے لوں گا. یہ انگریزوں کے زمانے کی بات. 10 روپیہ اس زمانے میں بڑی قیمت رہتی تھی. اجمیر شریف میں فقیروں کو کوڑی دی جاتی ہے. ویسا بھی نہیں کوڑی آج بھی چلتی ہے. تاراگر پہاڑ پر جاؤ وہ بولتا ہے 10 روپے. کوئی 10 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں. صبح سے شام تک چلا رہا ہے اور ایک وہابی زدہ آدمی وہابی وہ 2-3 مرتبہ ادھر سے گزرا. بس اس کی صدا یہ ہے کہ 10 روپے لوں گا تب چلوں گا 10 روپے لوں گا تب چلوں گا. جب دیکھا کہ کوئی نہیں دے رہا ہے اور یہ خواجہ سے مانگ رہا ہے شرک کر رہا ہے تو اس نے 10 روپیہ نکالا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہنے لگا کیا خواجہ تم کو دیں گے لے میں دیتا ہوں. اس نے رخت لگایا ایک نعرہ مارا اور کہا اے میرے خواجہ میں تیرے بلیہاری جاؤں قربان جاؤں. دلایا تو کیسے خبیث سے دلایا
تجھے مانتا ہی نہیں
سمجھے. دلایا بھی تو کیسے خبیث سے دلایا. دلانے کا انداز نولیائے کرام کا اور ہوتا ہے. بھیس کیسے آتا ہے کدھر سے آتا ہے یہ مت دیکھو. مانگ پوری کروا دی میرے خواجہ نے. تو یہ دینے کا انداز. حضرت شیخ زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ادھر سے گزرا اور وہ 1 روپے کی ضد لگائے ہوئے اور حلوائی یہ کہہ رہا تھا میں نہیں دوں گا 1 روپیہ نہیں دوں گا 1 پیسہ لے گیا بولے 1 ہی روپیہ دوں گا. شیخ زکریا ملتانی علیہ الرحمہ وہاں کھڑے ہو گئے اور یہ فقیر جذب میں آ کر کہتا ہے دے اگر 1 روپیہ نہیں دیا تو میں اپنا پیالہ الٹتا ہوں تیری ساری دکان اوندھی ہو جائے گی. حضرت شیخ زکریا ملتانی نے کہا اتنا بڑا دعویٰ اس کی شکل صورت تو ایسی نہیں لگتی ہے کہ یہ دکان کو پلٹ دے. حضرت شیخ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور فوراً مراقبہ کیا کہ آخر اس کے باطن میں کتنا پاور ہے وہ تو دیکھوں. اولیاء کرام اوپر کا ایکسرا نہیں کرتے ہیں اندر سے ایکسرا کر لیتے ہیں. یہ روشنی اوپر دیکھتی ہے ایکسرے مشین کی ریزیں جو ہیں اندر کو دیکھتی ہے. یہ اولیاء کرام ہے مراقبہ کر کے فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو بالکل خالی تھا کوئی ایسا پاور نہیں اور اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے. پھر میں نے اس کے پیر کی طرف توجہ کی تو اس کے پیر کو بھی دیکھا کہ اس میں کوئی پاور ایسا نہیں کہ دکان الٹ دے. اس کے دادا پیر کی طرف توجہ کی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہیں جلال کے آدم میں. یہ میرا پوتا پیر مرید اگر یہ کہے کہ میں نے دکان الٹی تو میں الٹ دوں گا. حضرت شیخ زکریا ملتانی فرماتے ہیں میں مراقبے سے فوراً واپس آیا تو دیکھا کہ غصے میں وہ فقیر اپنا پیالہ یوں ٹیڑھا کر رہا ہے اور جیسے ٹیڑھا کر رہا ہے تو حلوائی کی دکان یوں ہل رہی ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا رک جا اور حلوائی سے کہا جلدی سے 1 روپیہ دے دے حقیقت میں تیری دکان الٹ جائے گی. اس نے 1 روپیہ دیا تب دکان کا زلزلہ ختم ہوا. یہ فیض کدھر سے آیا تھا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرید خالی ہوتا ہے پیر خالی ہوتا ہے لیکن دادا پیر پاور فل ہوتا ہے.
اللہ
رسول اللہ حضور اشرف الفقہ پہلے بھی حضور مفتی اعظم ہند.
لیکن یہ مرید بھی اتباع شریعت والا ہو یہ نہیں کہ نماز چھوڑوں ہو. پیر صاحب بولے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہمارا تھوبڑا دیکھتے جاؤ جنت میں گھستے چلے جاؤ. یہ تھوبڑا ایسا نہیں ہے. ارے میرے غوث پاک نے کبھی یہ جرات نہیں کی اپنے مریدوں سے یہ نہیں فرمایا اٹھا کر پڑھو فتوح الغیب، فتوحات ربانی، غنیت الطالبین، یہ تصنیفات ہیں سیدنا پیر میرا، میر میرا شاہ دینا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. ہر ہر سطر میں اتباع شریعت کا حکم ہے، توحید کے جڑوں میں سرابور ہونے کے لیے بنیادی اور قریبی چیز غوث اعظم نے بیان فرمائی ہے، تو اتباع سنت، اتباع شریعت، بغیر اس کے وہ راہ سلوک پر چلی نہیں سکتا، چلی نہیں سکتا، اور اگر چلا تو شیطان اسے اغوا کر کے لے جائے گا، وہ سمجھے گا کہ میں بہت اچھا ہوں، اور وہ اچھا نہیں، وہ اس کو ایسے ڈبے میں گرائے گا، ایسے ڈبے میں گرائے گا کہ اس کو پتا بھی نہ چلے گا. تو فیضان کے لیے، چاہے وہ شیخ کا فیضان ہو یا شیخ کے شیخ کا فیضان ہو، اس کے لیے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اسی وقت یہ ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود مرید اتباع شریعت کرتا ہوں،
سبحان اللہ،
سنت کا پابند ہو، اگرچہ اسے روحانی ترقی نہیں ملی، باطن کے اعتبار سے وہ کوئی ولی نہیں ہے، لیکن اتباع شریعت کا یہ فیض ہے کہ پیر پیر سے پیر، ارے یہاں نہیں تو میں تو عرض کرتا ہوں کہ غوث پاک اگر چاہیں تو اپنے اس مرید کو جو مصطفیٰ پر سچا عقیدہ رکھتا ہے اور اتباع شریعت کرتا ہے، تو آج بھی دستگیری فرما کر اس کی مشکلوں کو حل کر. حضرت فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اتنا ڈسٹینس، اتنا فاصلہ، اور میرا مرید اگر ٹھوکر کھا کر کے گرا اور اس کا کپڑا اس کے سطر سے ہٹ گیا، تو میں اسے ننگا نہیں رہنے دوں گا کہ لوگ اس کی ہنسی اڑائیں، اسے بے آبرو کہیں، نہیں، جیسے گرے گا اور کپڑا اس کا ہٹے گا تو فرماتے ہیں میں مغرب میں ہوں، وہ مشرق میں ہے، وہیں سے میں اپنی دستگیری کا ہاتھ بڑھا کر کے اس کے کپڑے ہوئے کو ڈھک دوں گا اور اسے بے عزتی سے بچا دوں گا. جب دنیا میں ہٹے ہوئے کپڑے کو غوث اعظم گوارا نہیں فرماتے، تو اے قادری فقیرو، قیامت میں ہمارا عیب کیسے کھلنے دیں گے؟ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے،
کب وہ چاہے،
آج وہ عیب جب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. فیض لینا ہے تو مت دیکھو بغداد دور ہے، ارے بغداد دور نہیں ہے، تم دور ہو. وہ تو حضور ہیں، حضور کس کو کہتے ہیں؟ جو حاضر ہوتا ہے. غوث پاک حضور ہیں، غوث پاک حضرت ہیں، حضرت کہتے ہیں دربار کو، جہاں تم نے سچے دل سے مصطفیٰ کی سنت کا دامن پکڑ کر کے اور ان کو ان کی طرف توجہ کی، تو ان کا دربار بھی تمہارے سامنے اور ان کی ذات بھی تمہارے سامنے موجود ہوگی، اور سب چاہیں گے تمہاری مشکل کشائی کر کے. تو دیکھو پریکٹیکل جب تک نہیں کرو گے، یہ تھیوریکل تمہیں کام نہیں دے، ہم تھیوری سمجھا رہے ہیں، پریکٹیکل آپ کو کرنا ہے. سائنسدانوں نے کتابوں میں تھیوری لکھی ہے، وہ اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر پریکٹیکل نہیں کراتے، پریکٹیکل تم کو کرنا ہے. تھیوری تو میرے رسول نے دے دی، تھیوری تو میرے غوث پاک نے دے دی، تھیوری تو امام احمد رضا نے دے دی، تھیوری تو علماء کرام نے تم کو سنا دی، پریکٹیکل کرنا اس روحانی لیبورٹری میں آ کر تمہارا کام. اور جب تک کہ پریکٹیکل کرو گے نہیں، پتا نہیں چلے گا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن، نائٹروجن، یہ تینوں گیس ملتے ہیں تو کس طرح پانی بنتا ہے، کس طرح آگ لگتی ہے، کس طرح آگ کو بجھاتی ہے. ایک گیس آگ لگاتی ہے تو دوسری گیس آگ کو بجھاتی ہے، اور تیسری گیس مل جاتی ہے تو یہ دونوں مل کر کے پانی بن جاتی ہے. گیس کا ملاپ اور گیس کی علیحدگی خطرناک بھی ہے اور خطرے سے بچانے والی بھی ہے. یہ وہ گیس ہے جو سمندروں کے اندر کام کرتی ہے. اس کو کون کس نے ریسرچ کیا؟ سائنسدانوں نے ریسرچ کیا. اور اللہ والوں نے پانی کی ریسرچ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ روح پر ریسرچ کرتے ہیں کہ روح میں کب کمال ہوتا ہے. وہ نظر سے دیکھتا ہے تو ہرا بھرا درخت جلنے لگتا ہے اور وہ پھر اسی نظر سے دیکھتا ہے تو سوکھا درخت پھل لگنے لگتا ہے. پانی میں یہ کمال سائنسدانوں نے بتایا اور قرآن بھی یہی فرماتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ سمندر کے پانی سلگنے لگیں گے. قرآن فرماتا ہے والبحار سجرت, یہ سمندر سلگنے لگے گا. سمندر میں آگ کیسے لگے گی؟ قدرت والے نے تینوں گیس کو ملایا تو پانی بنا دیا اور جب اس کو ہٹایا تو آگ لگ گئی. ایک ہی پانی ہے, کبھی شعلہ جگوالہ بنتا ہے اور کبھی شعلہ جگوالہ کو بجھا دیتا ہے اور کبھی دونوں کو ملا کر کے پیاس کو بجھایا کرتا ہے. ایسے ہی روحانیت کا ریسرچ کرنے والے آنکھوں میں وہ تاثیر, زبان میں وہ تاثیر دیتے ہیں کہ مردہ ہے اور کہتے ہیں خود باذن اللہ تو کھڑے ہو کر کے لوگوں سے بات کرنے لگتا ہے. اور جب غضب کا نگاہ ڈالتے ہیں تو بڑے بڑے پہلوان کا پہاڑ پھٹ جاتا ہے, پہلوان زمین پر مردہ بن کر کے گر جاتا ہے. یہ ایک ہی ٹھوکر ہے, کسی کو زندگی اور کسی کو موت. اور غوث پاک کو تو وہ پاور ملا تھا, اللہ اکبر, وہ پاور ملا تھا. 12 سال کی کشتی ڈوب چکی تھی, مر گئے تھے, کہیں پتا نہ تھا. غوث پاک کو رحم آیا تو 12 سال جس کشتی میں بارات ڈوبی تھی ایک نگاہ کرم ڈالا تو پوری کشتی دریا کے اوپر تیر رہی. اور دلہن جیسی بنی سنوری بیٹھی تھی کشتی میں اور دلہا جس موڈ میں تھا وہی لباس وہی انداز, سارے براتی خوش گھر جا رہے ہیں. اس طرح سے کشتی نکل گئی اور کشتی والے اتر کر گھر چلے گئے. ایک وہابی کہتا ہے یہ 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی یہ کیسے زندہ ہو گئی اور کیسے لوگ نکل گئے؟ آج ان سبوں کو سائیں سے بھی نہیں معلوم, یہ سائیں سائیں کرنے والے سائیں بابا ہو گئے. ان کو کیا پتا ہے؟ ارے کلون ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی باڈی کا کوئی حصہ, ایک بال بھی, ایک ناخون کا ٹکڑا بھی, اگر آج مل جائے اس کلون سے جیسا آدمی ہے اس کی شکل صورت بنا کر سامنے رکھے. اگر جانور کا ہے تو جانور بنا دیں گے, اگر عورت کا ہے تو عورت بنا دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہو سائنس سے کہاں تک چلی گئی؟ جب سائنس لفنگوں کی ایجاد ہے, نمازی نہیں, ولیوں کی ایجاد نہیں, انتہائی کرمنل لوگوں کی ایجاد ہے. وہ یہ کمال دکھا رہے ہیں. عقل تو یہ ہے اور عقل جہاں مات ہو جاتی ہے, جہاں ولایت اور روحانیت کام دیتی ہے, وہ کیا نہیں کر سکتے. پوری برات کا کلون وہاں پانی کے اندر تھا. میرے غوث پاک کی لیبارٹری نے ہر ایک کے کلون سے صرف ماڈل نہیں بنایا, زندہ انسان بنا کر.
نعرہ تکبیر.
ظاہر میں اور کرامت میں یہی فرق ہے. تم ماڈل بنا کے کھڑا کر سکتے ہو, زندہ نہیں کر سکتے. اور ولی ماڈل بھی بناتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. یہ فیضان ہوتا ہے اولیاء کرام کی نگاہ کا. اسی لیے اعلیٰ حضرت اس فیضان کو مانگ رہے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. چمکو چمکنے کے لیے پہلے شریعت کے پانی سے اپنے قلب اور روح کی گندگی کو صاف کر لو. جب کپڑا جتنا صاف ہوگا اس پر رنگ اتنے ہی اچھا ہوگا.
بے شک.
اور جو کپڑا ورک شاپ میں پہنے ہوئے موبل آئل جس پر پورا گرا ہوا ہے, چکٹ بن گیا ہے, اور اس پر جا کر کے چھاپ خانے میں کہو ذرا اس پر اچھا ڈیزائن چھاپ دے. ابھی اس پر ڈیزائن نہیں چپے گا, میرا وہ ٹھپا ہے وہی خراب ہو جائے گا. چل پہلے اس کو صاف کر, ایسڈ سے صاف کر دھو, جتنا صاف ہوگا اتنا ہی رنگ اچھا اس پر اوریجنل نظر آئے گا. گندگی سے نقش و نگار ڈالنے کے بعد بھی ظاہر نہیں ہوتا, رنگنے کے بعد بھی ظاہر نہیں ہوتا. خدائی رنگ میں اگر رنگنا ہے تو پہلے مصطفی شریعت کے ایسڈ سے, اس کے پاؤڈر سے, اس کے سرف سے اور اس کے صابن سے اپنے قلب کے کپڑے کو اتنا صاف کر لو کہ اب اگر یہ تمہارا صاف ستھرا باطن کسی بھی اللہ والے کی نگاہ کے سامنے آئے گا تو صبغت اللہ کے رنگ میں بن جائے گا. قرآن فرماتا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ, یہ صبغ اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے اور اس سے بڑھیا اور کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے اللہ کا رنگ کیا ہے, کالا ہے, پیلا ہے, یلو ہے, گرین ہے, کیسا ہے؟ تو اللہ کا رنگ اگر دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کا ڈھنگ دیکھنا. اللہ کا رنگ اور مصطفیٰ کا ڈھنگ, یہ ہندی کا لفظ ہے ڈھنگ, اور اردو میں اسے کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں اسے سنت. یعنی مصطفیٰ نے جس ڈھنگ سے زندگی گزاری ہے اور گزارنے کا حکم دیا ہے اس ڈھنگ کو سیکھ لو, خدا کا رنگ تم پر چڑ جائے گا. احسنوں من اللہ صبغا, اس کو کہتے ہیں تصوف, اور یہاں سے ملتا ہے فیضان. اور یہ اگر کچھ نہیں ہے اتباع شریعت تو چھوڑ دو اسے, وہ حیجانی ہے, فیضانی نہیں ہے.
سبحان اللہ.
فیضان وہاں سے ملتا ہے جہاں غوث اعظم نے جس کو بتایا ہے شریعت کی اتباع, جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے زیادہ اور کون پکا سچا مسلمان ہوگا؟ کیا کسی صحابی یا صحابیات کا ایک سجدہ کبھی چھوٹا؟ یا حضور نے فرما دیا میرا چہرہ دیکھتے رہو جنت ملتی چلی جائے گی؟ کہیں مصطفیٰ نے فرمایا, غوث پاک نے فرمایا؟ آج لوگ ایسوں کے چکر میں کیوں آ کر گمراہ ہوتے ہیں؟ خدا را خدا را اپنے اسلامی اور دنیاوی معاشرے پر کنٹرول کرو. زبان سے کیا کون بولتا ہے پہلے اسے سنو, اگر شریعت کے سانچے میں ہے تو مانو ورنہ اسے ٹھکرا. چاہے وہ اپنا چمکدار بتائے, چمکدار دس تیرے کاروبار میں اتنا فائدہ ہو جاتا, اب ہو گیا تو اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے. بابا نے بولے تھے 10 لاکھ روپیہ ملے گا, مل گیا. بابا نے بولے تھے گا تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا, لڑکا ہو گیا, بہت پہنچے گا بابا ہے. ارے لڑکا ہو گیا, یہ ہو گیا, پیسہ مل گیا, یہ شریعت نہیں ہے. بے اولاد رہنا گوارا کرو لیکن مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑنا گوارا مت. وہ اولاد کس کام کی جو گمراہیت کی طرف ڈال دے؟ وہ مال کس کام کا جو غرور اور فخر میں مبتلا کر کے راہ شریعت سے تمہیں دور کر دے؟ یہ اس جلسے کا پیغام ہے. پیغام رضا بھی یہی ہے اور پیغام غوث اعظم بھی یہی ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر میں اور